كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. سلام. مجسمین قسمت انبیاء جو ابتدائی ہمارا موضوع ہے اور ضرورت انبیاء کہ انبیاء کی کیا ضرورت ہے. جب پروردگار نے انسان کو عقل جیسی دولت سے مالا مال کیا تو کیا پھر بھی ضروری ہے کہ بشر کی ہدایت کے لیے انسان کی ہدایت کے لیے پروردگار انبیاء ائمہ معصومین کو بھیجتا رہے؟ تو کہنے لگا اس شک اور شبہ اس اعتراض کا جواب آپ نے مولا علی کی زبان مبارک ادا کیے ہوئے کلمات کے ذریعے سے سنا کہ عقل تو ہے انسان کے پاس مگر عقل انسانی شہوات نفسانی کے دردوں کے نیچے دفن ہو جاتی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انبیاء آئیں اور نفسانی شہوانی پردوں کو ہٹا دیں تاکہ آپ اپنی اصل جگہ پر آ جائے. صلوات محمد علیہ. آج یہ بحث ہے کہ آپ کہتے کسے ہیں, اب آپ کی تعریف کیا ہے. ایک تعریف تو دنیاوی اعتبار سے ہے اور ایک تعریف معصوم کی زبان سے ہے. دنیاوی طور پر ہم کس انسان کو عقل مند کہتے ہیں جو نقصان سے خود کو بچا لے اور نفع حاصل کرے. جس قدر جو انسان خود کو نقصان سے بچا لیتا ہے اور زیادہ نفع کما لیتا ہے دنیا والے اس سے عقل مند کہتے ہیں. دنیوی تعریف ہے عقل کی, اس عقل کے لیے اس میں مجھے نفع ملے گا یا نقصان ملے گا علم کی ضرورت ہے. اگر علم نہیں ہے ایسی شے میں تو آپ کیسے خود کو نقصان سے بچائیں گے اور کیسے نفع حاصل کریں گے؟ صلوات محمد والا. چلیے تو ہم لوگوں نے عقل کی تعریف عام زبان کے اعتبار سے آسان آسان اعتبار سے کی ہے کہ نقصان سے خود کو بچا لے اور نفع حاصل کر لے. اس کے لیے ہندی علم کا ہونا ضروری ہے. دوسرے معلوم یہ ہے کہ جس قدر انسان کے علم میں ترقی ہوتی ہے اتنا ہی انسان کی عقل بڑھتی ہے. جس قدر علم بڑھتا ہے اب وہ دنیاوی علم ہے تو دنیاوی عقل بڑھتی ہے, اخروی علم ہے تو اخروی عقل بڑھتی ہے. ہر علم کا تعلق عقل سے ہے. اچھا علوم جو ہے دنیا میں بے شمار ہے, فزکس بھی ہے, علم ہے, کیمسٹری علم ہے, منطق لاجک علم ہے, فلسفی بھی ہے, سوشلوجی بھی ہے, میڈیکل بھی ہے, ہزاروں علوم ہے. ایک بیچارہ انسان پوری زندگی خرچ کرتا ہے تو چاہتے کہ ایک علم میں اسپیشلسٹ بنتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, پی ایچ ڈی بنتا ہے. اسپیشلسٹ ایک یا دو علوم سے زیادہ تو انسان ہم نہیں سکتے. چلیے تو بہت بڑے عالم بن گئے کسی بھی علم میں, فزکس میں, کیمسٹری میں, بایولوجی میں, فلاسفی میں, لاجک میں, جس علم میں انسان نے بہت محنت کی, 30-40 سال اسپیشلسٹ بن گیا, ڈاکٹر بن گیا, آیا، مگر آج تک کسی ڈاکٹر نے اپنی کتاب میں اپنی تحقیق میں یہ نہیں لکھا کہ دیکھا جو میں نے تحقیق کی وہ آخری بات ہے، اب اس علم کے دروازے بند کر دو، ریسرچ کی لیبارٹری بند کر دو، نہیں آج تک کسی نے یہ نہیں کہا۔ تو یہ کہنا یہ دلیل ہے کہ بشر کا انسان کا علم آج تک ناقص ہے، ورنہ کوئی ہمت کر رہا اگر لیکن تو وہ ہمت کہلائے گا۔ تحقیق جاری ہے، لاکھوں کروڑوں روپئے جو مرمر ممالک میں تحقیق کے خرچ ہو رہے ہیں، تم آپ دیکھو کہ علم انسان کا اہم حاصل ہے، اور ایک کوہی کے دین میں انسان اسپیشل کر رہا ہے، ہزاروں فیس الگ الگ ہے۔ اگر انسان چاہے کہ اس دنیا میں جو انسان نے قدم رکھا ایسی زندگی گزارے، ایسی کامیاب زندگی کہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے، انسان یہی چاہتا تھا، میں جہاں نقصان اٹھایا اور میں وہاں نقصان اٹھا کے جہنم میں جا رہا، انسان یہی چاہتا کہ یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب۔ اب جب ہم جہاں بھی کامیابی چاہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی کامیابی چاہتے ہیں، ہمارا علم تو ناقص ہے، سارے دنیا کے پڑوں کو جمع کرے تب بھی ان کا علم ناقص ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے ضرورت ایسے آدمی کی ہے جس کا اپنا علم ناقص ہو اور نہ جس کے علم میں کوئی سنتوش ہو۔ اسے کہتے ہیں نعمت علم خدا، جس کے علم میں کوئی نقص نہ ہو، جس کے علم میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو۔ اس اعتبار سے کتنا سے انسان کا تقاضا ہے کہ ایسا رہنما ہونا ضروری ہے، ایسا حاضر ہونا ضروری ہے، ایسا ولی ہونا ضروری ہے، ایسا امام ہونا ضروری ہے جس کا علم بھی ناقص ہو، ناقص نہ ہو، علم بھی کامل ہو، اور علم ایسا ہو جو خدا کے مدرسے کے اندر آ رہا ہو۔ خدا کے مدرسے جہاں خدا نے سرٹیفکیٹ دے دیے، وہی کے ذریعے سے اگر خدا کی سرٹیفکیٹ مل جائے تو اسے نبی کہتے ہیں۔ جناب کو ہمارے لہذا اسی لیے نبی اور امام کے لیے شرط کا پسند نہیں، امام کے لیے کیا شرط، اسے ہم امام مانتے ہیں، ہر ایک انسان دعویٰ کرے کہ ہم اسے امام مانیں گے، نہیں۔ امام کے لیے کم سے کم شرط یہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان جانتا ہو، دنیا کی ہر لینگویج جانتا ہو، اور قرآن نے یہی کہا کہ جو مختلف زبانیں تم دیکھ رہے ہو، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی گجراتی بول رہا ہے، کوئی ترکی بول رہا ہے، کوئی ایرانی بول رہا ہے، قرآن دیکھا اس میں خدا نے آیت رکھی ہے، نشانی رکھی ہے، الگ الگ زبان میں خدا نے نشانی رکھی ہے، مالک کیا رکھا ہے، ایک زبان ہوگی تو مشکل حل ہو جاتی۔ مثلا مجھے شاید آخر مجلس پڑھنے والا اب انگلش میں جاتا تو انگریزی میں مجلس پڑھے تو مجھے جو مجھے آتی نہیں اور زبانیں آتی نہیں، اگر ایک دنیا کی زبان ہوگی تو اوپر مجھے ہم ڈاکٹروں کو بتا جاتا ہر جگہ جا کے تبدیلی کرتے، اتنی ساری زبانیں بہت یاد کرے، اس کے پاس بات ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اور خدا کے کہنا نہیں غور کرو گے تو یہ جو الگ الگ زبانیں ہیں نا، اس میں خدا نے نشانی رکھی ہے، اپنی حالت رکھی ہے، مالک کی کیا حالت رکھی ہے، تو یہی کرنا دیکھو ہزاروں آپ کریں گے کہ ہم امام ہیں، ہم عارف نبی ہیں، پہلے یہ پوچھ لو کہ دنیا کی زبانیں ساری یاد رکھے ہیں، ساری زبانیں جاننے کیوں ضروری ہے نبی کے بارش کے لیے، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین، یہ نہیں کہا کہ رحمت فقط عربوں کے لیے، یہ تو نہیں کہا، عالمین کا لفظ ہے، یہ رسول کو ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہے، یہ فقط عربوں کے نبی ہوتے تو ان کے عارف کے لیے فقط عربی کا جاننا ضروری ہوتا، مگر یہ نبی کو ہے جو عالمین نبی ہے، عالمین میں اگر جو بھی مخلوق ہے انسان جو اس عالمین میں پرندے بھی رہتے ہیں، اس عالمین میں حیوان بھی رہتے ہیں، اس عالمین میں فرشتے بھی رہتے ہیں، نبی کی عبادت تو ہو تو فرشتوں کی عبادت ہے، جو پرندوں میں نماز جانا ہو۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کبھی ہم نے بیان کیا تھا کہ اصحاب موجود تھے امام جعفر صادق علیہ السلام اور سلام سلام جو کبوتر وہ کبوتر اور اپنی زبان میں کچھ کہنے لگے اور امام کبوتروں کی زبان میں ان سے بات کرنے لگے۔ اب سارے اصحاب پریشان ہیں، یہ کیا امام بول رہے ہیں، کبوتروں سے کی بات ہوتی ہے، کبوتر کچھ کہہ رہے امام کو سوال کو۔ کچھ دیر کے بعد دونوں کبوتر چلے گئے، کہا مولا جی کیا مانتا، کیا مانتا، بالکل اچھی چیز کبوتروں کی یاد زبان یاد ہے۔ امام کو بھی کہا کل شہید ہے شہنا ہوتی امام کو بھی امام مبین کے خدا نے ہر علم عطا کیا، ایسا کیا مولا کیا مانتا، کہا یہ میاں دینی تھی یہ کبوتر اور یہ کبوتری میاں دینی تھی، کیا ہوا طوفان آیا اور یہ کبوتر یعنی اس کی بیوی کسی اور طرف رہ گئے۔ اب صبح کو واپس آئی تو اس کے مرد نے کبوتر نے شک کیا کہ تم رات کہاں تھی، تو نے مجھ سے خیال نہ کیا، تو کبوتر ہی نے کہا نہیں میرے باپ کا میں نے کوئی خیال نہ نہیں کی کیونکہ یہ طوفان آیا تھا، میرے پیروں میں طاقت نہ تھی کہ میں واپس آ سکوں۔ جب اس نے یقین نہیں کیا تو اس نے کہا کہ تجھے میری زبان کا یقین نہیں تو زمانے کے امام سے پوچھ لے۔ اللہ عزیزہ امام اسے کہتے ہیں جسے کبوتر بھی اپنا امام بنا لے، جسے رشتے بھی اپنا امام بنا لے، اور جو وہ امام کے پاس آئے اور امام نے کہا میں نے گواہ دی کہ باپ کے ان تیری بیوی کا رہا ہے میں جتنا کہ محمد جو آیا ہے، لہذا انبیاء کی ضرورت اس لیے ہے کہ انبیاء کے پاس علم کامل ہے، نہ کہ دنیا کا اصل کیا پر بھی علم کامل ہے برزخ کا بھی کامل ہے۔ اچھا اب یہ جو انبیاء کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، مثلا کل آپ نے تصویر سے سنا کہ اکثریت تو مسلمانوں کی انبیاء کو معصوم مانا، مگر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں انبیاء سے بھی نعوذ باللہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے پیدا کم ہے لیکن ہے مسلمان مفسر، انہوں نے یہ لکھا کیوں لکھا، کس وجہ سے لکھا، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر بارش قرآن سے نہیں پوچھی، یہاں خطا ہو گیا، قرآن میں تو یہ کہا کہ تم اور اسلم کتاب الذی لستقینا من عبادنا، خبردار اس قرآن کے خدا کہہ رہا ہے، اس قرآن کے ہم نے بارش بنائے ہیں اور بارش انہوں نے بنایا ہے جو میرے مصطفیٰ بن گئے ہیں۔ مصطفیٰ اصطفیٰ کسے کہتے ہیں، یعنی خدا نے جن کو چنا ہے، لے کیا ہے، جن میں کوئی خامی نہیں ہے، جن میں کوئی نقص نہیں ہے، اب جنہوں نے اپنے بارش قرآن سے قرآن نہیں لیا انہوں نے خطا کی، آیت کو میں سمجھا گیا کہنے لگے آدم سے گناہ ہوگا، نہ اس دنیا کہنے لگے حضرت ابراہیم سے گناہ ہوگا، یہ بارش قرآن کو چھوڑ خود تفصیل کے ہمیں کا نتیجہ ہے۔ اب ایک واقعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک زمانے کا امام تشریف فرماتے اصحاب کے درمیان، اتنے میں شخص آیا لوگوں نے کہا مولا یہ بہت بڑے مفتی فتوا دے، لوگوں نے لے رہا امام نے کہا بھائی تم فتوا دے کے لیے کیا تمہارے پاس قرآن کا علم ہے، کہا میرے پاس قرآن کا علم ہے، کیا تم جانتے ہو امام نے پوچھا ناقص کون سی آیت ہے، منسوخ کون سی حالت ہے، محتم کون سی آیت ہے، متشابہ کون سی آیت ہے، ہم جانتا سینہ کان سے ہمیں جانا، امام نے کہا اگر تمہیں قرآن کا علم ہے اور جانتے ہو ناقص کون سی آیت ہے منسوخ تو یہ آیت کے بارے میں ذرا بتا کون سی آیت ہے، تو خود سے جملہ من بحلہ کان آیا، کیا ترجمہ کہ جو اس میں داخل ہو گیا اسے امن مل گیا، وہ صاحب امن ہے، خطرے سے بچ گیا۔ امام نے کہا اس آیت کا کیا مطلب، کہا اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جو خانہ خدا میں داخل ہو گیا اسے امن مل گیا۔ اب امام نے مدینے کے نظر ڈالا، سب اہل مکے لوگ مکے رہنے والے خانہ خدا کے قریب رہنے والے، کہا یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جو خانہ خدا میں پناہ لے اسے ہم وہ صاحب وہ قرآن اس کی جان محفوظ امام نے کہا تم گواہی دے دو اسی خانے خدانے اب عبداللہ نے بنا دی تھی اور بنی امیہ کے سپاہیوں کے ذریعے سے مارا گیا کہا الحمد للہ کہ عبداللہ نے خانے خدانے بنا دی مگر خانے خدا نے اس سے نہیں بچایا بلکہ بنی امیہ کے سپاہیوں سے مارا گیا اسی زمانے میں جس زمانے میں انقلاب کیا آپ کو یاد ہے کہ خانے خدانے کچھ لوگوں نے جا کے پناہ مانگی تھی کیا وہ ہو جائے گولیوں سے شرمی ہوئے نہیں تفسیر یہ ہے جو قرآن خدا میں آ گیا وہ قرآن جو ہے اسے وہ یاد نہیں سکتا اسے کوئی نقصان نہیں کر سکتا آپ اللہ نے کہا مگر پورا اب بتاؤ کیا جواب ہے اب یہ مفتی صاحب کہا ہی فرمائیے اس آیت کی تفسیر کیا فلا محمد اب یہی خطا یہی پر ہوئی تو بعد سے آیت کی تفسیر نہیں پوچھے گی امام نے فرمایا من آمنا سے مراد جو ہے تفسیر یہ ہے اللہ کا فرمان یہ ہے رسول اللہ کی حدیث یہ ہے کہ جو ہدایت اہل بڑے یہاں ولایت اہل بیت ہے جس نے ولایت محبت اہل بیت کو قبول کر لیا آنا آمنا وہ آخرت کے عذاب سے امن ہے سلام محمد والا اب اسی موضوع کے ساتھ اس کے ساتھ جو دوسری بحث چل رہی ہے وہ ہے اسرار عبادت عبادت کا ایک ظاہر ہے ایک عبادت کے اندر باطن ہے اور ہم جو عبادتوں سے گھبراتے ہیں اس لیے کہ ہم فقط ظاہر کو دیکھ رہے ہیں ظاہر عبادت سخت ہے جسے کل میں نے مثال دی اخروٹ کی اخروٹ کی کھال میں کوئی مزہ نہیں ہے سخت ہے اصل مزہ اخروٹ کے کھال کے اندر ہے عبادت کا بھی اصل مزہ باطن عبادت ہے اب آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم باہر رہ جاتے ہیں ہم اس سختی کے دیتے ہیں مگر وچار ہٹا کر ہم باہر میں عبادت تک نہیں پہنچ پاتے لہذا اہل بیت نے تاکید کی ہے کہ عبادت کے باہر تک پہنچنے کے لیے علم بھی حاصل کرو اور عمل بھی کرتے رہو سر ہم دوبارہ ہر عبادت کا ایک ظاہر ہے ایک باہر اب مثلا قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم کی تلاوت کے لیے آ رہا اور قرآن کا واقعی ظاہر کی حالات قرآن کا واقعی میں اس قدر نورانی ہے اس قدر لذیذ ہے کہ اگر انسان اس حجاب ظاہری کو ہٹا کر اور باطن قرآن تک پہنچے وہ انسان ایک لمحے کے لیے قرآن سے دور رہنا پسند نہیں کرے گا اب قرآن کا ظاہر کیا ہے ظاہری آداب کی تلاوت قرآن کیا ہے مگر بعض لوگ الحمد للہ تلاوت قرآن کرتے ہیں اگر آداب کا لحاظ نہیں رکھا مثلا قوم پھیلا کے قرآن پڑھنا یہ ادب کے خلاف ہے ہر طرح کے تیل لگا کے قرآن پڑھنا مجبوری ہو اور بات ہے وہ بھی ادب کے خلاف ہے فرمایا قرآن ایسے پڑھو گویا نبی سن رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں پھر ہے مزہ قرآن یہ ادب ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو یہ سمجھو کہ نبی سن رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں امام زمانہ سن رہے ہیں اور آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں تلاوت قرآن کے آداب کے قرآن کا ہے کلام خدا کلام خدا یعنی خدا کا پیغام اسپیشل بندے کے لیے ہر ایک بندے کے لیے اس میں پیغام ہر ایک بشر کے لیے اس میں پیغام ہر مومن کے لیے اس میں پیغام ہے اللہ بڑا خدا نے امید شمار نعمتیں دینے کے بعد یہ پیغام ہمیں دیا ہے لہذا ہر ایک انسان کے لیے اس میں خصوصیت بھی ہے عمومیت بھی ہے خصوصی پیغام بھی ہے عمومی بھی ہے سلمان کی محمد والا قرآن کریم میں جنت کا ذکر بھی ہے جہنم کا بھی ذکر ہے نعمتوں والا ذکر ہے رحمتوں والا ذکر ہے عذاب خدا کا بھی ذکر ہے اب وہ بھی کیا ہے کہ جہاں کوئی آیت عذاب کی پڑھنے لگو کوشش کرو رونے کی کوشش کرو دل میں خوف پیدا کرنے کی اور آیت عذاب کی پہنچو گے تو دعا کرو پروردگار مجھے اس عذاب سے محفوظ کرو مجھے اس عذاب سے بچانا مجھے اس جہنم کی آگ سے بچانا میری خیال میں طاقت نہیں ہے کہ جہنم کی آگ کو برداشت جب قرآن میں حمیم مسبل ہوئے پانی کا ذکر ہے تو جو جہنمیوں کو بلایا جائے گا ان کے ہونٹ گر کے ان کے سینے پر جا کے گریں گے. جب اس آگے پر انسان پہنچے ایک مرتبہ لڑک سے کہے ایک مرتبہ روئے کے قدر سے کہا میں زندگی بھر روزے رکھے ہیں مجھے حمیم کے عذاب سے بچا میرے روزوں کو قبول فرمانا. جب قرآن میں سکون کا ذکر آتا ہے وہ سکون جو زہریلا جہنمی کی حلف ہے جب ان حالات کو بھوک لگے گی ایک مرتبہ حرام کھانے والا روزہ رکھنے والا ظلم کرنے والا قیامت کے دن جب بھوک پیسے گا کہے گا بھوکا ہو کچھ کھلا دو فرشتوں کی طرف سے آزاد آئے گی. ان میں گناہ یہ ہے گناہ بھی یہ ہے اس سے جو پھل رہا ہے وہ یہ زکون ہے اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں بھیجا. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ یہ دنیا کی کھیتی ہے یہاں سے ہم وہاں بھیجتے ہیں کیا نام اے بندے تمہیں کچھ نہیں بھیجا گناہ کھیتی ہے اس سے یہ بنا سکوں. جب زخم کی آیت پر پہنچے ایک مرتبہ انسان فریاد کرے مالک تیز آئے کے گنہگار ہو مگر مجھے زخم کا آزاد نہ دینا وہ زہریلا پھل جب گنہگار آتا ہے تو یہاں اس کانٹ کے اس پھل کے کانٹے انسان کی گردن میں پھنس جاتے ہیں اسی طرح سے آواز محنت آواز آواز جنت آواز محنت کے شمار ہے. جب ذکر ہو محنت ذکر ہو تو خدا کی بارگاہ میں انسان ہاتھ اٹھائے میرے مالک ان محنتوں میں سے کچھ مجھے بھی عطا کرنا. سلام علیکم. یہ قرآن کریم مارے قرآن کریم کی تلاوت کے آداب ہے لیکن باطن قرآن کیا ہے؟ باطن قرآن کیا ہے کہ انسان اسی قرآن کریم کی آواز یا پیغمبر کی زبان سے سنے کا خود ہو جاتا ہے بے انتہا بلند بنا دیتا. بہت سارے مومنی تقریباً وہی ہے جو میں گزشتہ سال عرفان اسلامی کے موضوع پر ہماری بہت سنی یہ باطل قرآن کو بھی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام سورہ الحمد کی تلاوت کر رہے تھے اور اس آیت پر آیا یا کرنا ہو اب معلوم ہے کہ امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریف کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں سو مرتبہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں اور یہ نماز ہزاروں مشکلات کی حل ہے. حل بڑی بیماریوں سے لوگوں نے نکالا کرتی تھی اس نماز پریشان حال لوگوں نے پریشانیوں سے نکالا کرتی تھی اشرط تھے جس کے حلال ہو اور 40 دن اس نماز کو بنانا نماز پڑھنے کا بنانا وہاں رکوع میں اور سجدے میں سات مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے سبحان رب العظیم و بحمد سبحان رب العظیم اور اسی طرح سے سبحان رب العلیٰ و بحمد نماز قائم کرانے میں سات مرتبہ تین مرتبہ نہیں اور بدر اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل قلبہ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور جب نماز ختم ہو جائے ایک تسبیح ضرور سجدے میں جا کر پڑھنی ہے اور باقی یہی تسبیح جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد تسبیح اللہ کے فارم میں سلام اللہ سلام تو امام نے یاد صحیح بار بار ٹکرا کیا اتنا ٹکرا کیا کہ راتی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ امام پر کیا حالت شادی ہو گئی. امام زمین پر گر گئے راتی سمجھ رہا تھا امام کچھ کھا گئے ہیں امام کو کچھ ہو رہا ہے ایک مطلب کو میں نے دیکھا امام دمدما کر رہے تھے اپنے رب سے وہ ڈرو کر رہے تھے یہ تجلی سے کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کی تجلی ہو انسان باقی قرآن کی ہے ہم سے سوال کے لیے پوچھتے ہیں کہ مرحوم کو سوال مل جائے ہمیں یہ بھی حالت ہے لیکن باقی قرآن کچھ اور ہے کہ انسان اس منزل پر پہنچے کہ کلام خدا کی تلاوت خود مثل حضرت موسیٰ کلیم اللہ پروردگار کی آواز سنے اور یہ ناممکن نہیں ممکن ہے. سلام علیکم. ممکنہ کچھ ہے مگر کے لیے شرائط بہت زیادہ ہے, طہارت بہت زیادہ چاہیے, ریاضت بہت زیادہ چاہیے. اگر ریاضت نہ ہو طہارت نہ ہو تو یقیناً مقامات کا نشہ نہیں ہو سکتا, اور اسرار عبادت سے آگاہی, اسرار عبادت سے انسان جب آگاہی حاصل کر لے تو اسرار کائنات سمجھنے میں دیر نہیں کرے. یہ میں بتا کر رہا ہوں کہ اسرار عبادت کو سمجھ کر جو عارف عمل کرے, جو عارف عمل کرے پھر خدا اس کے لیے اسرار والے کائنات حاصل کر لے گا. اسرار کا تعلق اسرار سے حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی قاضی رحمت اللہ علیہ استاد صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد بن قتادہ کا ذکر ہم نے مارا تھا. اگر یاد ہے جو صاحب احمد اور صاحب احمد حضرت اللہ کے مالک تھے حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی قاضی سے ان کے شاگرد نے پوچھا, وہ بھی آیا کہ حضرت سلیمان نبی کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کو غالیچہ تھا, قالین تھا, تھا جب آتے تھے مشرق سے مغرب چلے جائے, ادھر سے ادھر چلے جائے, سیر کرتے رہتے تھے, وہ کیا چیز تھی جس پر حضرت عیسیٰ حضرت سلیمان تشریف فرما تھے؟ اس زمانے میں جہاز چلے اور اڑ کے ادھر سے ادھر جاتے تھے. حضرت آیت اللہ قاضی نے کہا کہ اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, یاد نہیں آ رہا, لیکن اس زمانے سلیمان نبی کی ایک مخلوق ابھی سے زندہ, ابھی ہے اسرار کائنات سے آ رہا ہے جو کتاب میں لکھا ہے کہ اس زمانے کی وہ مخلوق زندہ ہے. اگر آیت اللہ سید علی قاضی نے کہا لگایا ہے 313 یا 307 وہ مومن ہوں گے کہ بغیر امام خانے خدا کی دیوار سے ایک قدم کا اعلان کریں گے, سنیں گے سب مگر پہنچیں گے فوراً خدا کی دیوار 313 یا 307 اور امام کے ہاتھ سے بیعت کریں گے. سب سے پہلے 307 یا 313 مومن, اور امام محمد علیہ السلام بیعت کے بعد عمر بعد وہ ثابت کریں گے کہ تم دنیا میں فلا 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 نہیں سے اہم جاؤ اور خدا کا اسلامی کے لیے کام شروع, کیونکہ ان کے پاس جو طاقت ہوگی تیل عرش کی تو وہ ایک لمحے میں کہاں پہنچ کر کہے پہنچ سکتے 313 قدم ہوتا. اب یہ تیل عرش کیا چیز ہے اس کے بھی درکار ہے, وہ چیز قرآن میں ہے کہ جب حضرت سلیمان نبی نے کہا یہ عظیم عرش ہے تو ایک دن کھڑا ہو گیا, وہ بھی کہا جاتا کرنے کا مالک تھا, طاقت نہیں, کہنے لگا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخلا تھا, یعنی 10-15 منٹ میں لے آؤں گا. پہلے عرش کی طاقت اس کے پاس تھی مگر قابل نہیں تھا, ناقص 10-15 منٹ کی مہلت مانگی, اس سے پہلے آپ اپنی جگہ سے اٹھے میں سب سے بڑی چیز لاؤں گا, کہا نہیں حضرت سلیمان نے کہا نہیں, پھر آپ کے دن بڑھ دیا اٹھے پہلے چاول لگتی انا آسمی کا نہیں قابل کے سر کو میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ نہیں سکیں گے سب سے بڑی چیز آپ کے پاس. اب یہ بھی کہہ جاتا کہ طاقت رکھتے تھے مگر اس سے زیادہ طاقت ہے جہاں رہنا کو بتا رہے ہیں کہ جو بالکل ضعیف انسان ہے پہلے آج جسم کے ذریعے سے نہیں کر سکتا, پیدا ہوئی ایک لمحے میں جہاں سے مکھی چلا جائے ہاں چلا جائے جہاں سے اپنی روح کو پیش کرتا ہے ضعیف انسان ابتدائی پہلے میں, لیکن جسم کو نہیں لے جا سکتا, لیکن اگر اور زیادہ ریاست کرے تو اپنے جسم کو بھی لے جا سکتا ہے, اور کبھی ہو جائے تو اپنے جسم کیا کسی اور کو بھی لے جا سکتا ہے. تو یہ ادھیکاری نے وہی کام کیا, شاگرد کا ہاتھ لگا, شاگرد نے کہا چند قدم چلے مگر چہرہ انسان سے ملتا جلتا, مخلوق پہاڑ کتنی بلند چہرہ انسان سے ملتا, حضرت آیت اللہ قاضی نہیں معلوم کس زبان میں ہم سے بات کرنے لگے اور وہ ان سے بات کرنے لگے اور اس میں لوگوں کے بعد میرے پاس کہنے لگے یہ وہی مخلوق ہے جو حضرت سلیمان کے زمانے میں جو آج تک زندہ ہے, یہ کہہ رہی ہے یہ مخلوق کا جواب ہے, اس آدمی یا اس انسان کا زندہ نہیں معلوم, اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز جس پر حضرت سلیمان کہتے تھے وہ ظاہری اسباب کی کوئی چیز نہیں تھی جس نے کہا کرایا, بلکہ خدا کی عطا کردہ اس نے مسلم سے رہ مر گیا. اب یہ سب نے ساتھ کیا کہ یہ اقرار کائنات سے بھلا کون آگاہ ہو سکے, یہ وہی آگاہ ہو سکتا ہے جو اسرار عبادت کو جاننے کے بعد ان پر عمل کرے. جو اسرار عبادت پر عمل کرتا ہے وہ خدا اس کے لیے اسرار کائنات کو ظاہر کر دے گا. سرواری محمد کا آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں. مالک ہماری زندگی تمہارے جو حیوان کھانے پینے سونے میں گزر رہی ہے, مگر درجات انسان اور غلط ہے, انسانیت اور غلط ہے. حضرت آیت اللہ رزما حیدر علی عملی بہت بڑے آرام گزرے ہیں, بہترین ان کی تفسیر قرآن بھی ہے. کسی نے اعتراض کیا کہ جناب یہ سب جھوٹ ہے, انسان کیسے ہو سکتا ہے ایک لمحے میں یہاں بھاگو سب کچھ. تو انہوں نے جواب دیا کیا تمہارا نماز قرآن پہ نہیں ہے, فرشتے کے اندر کا عمل ہے, فرشتہ جہاں جس جگہ پر پہلانا پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ سارے فرشتے جو آدم کو پیدا کر چکے ہیں, جو فرشتے مقبول ہیں, اگر وہ ایک لمحے کے اندر ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو وہ انسان اشرف المخلوقات ہے, وہ بھی نہیں بہت سکتا بشرطے کے اپنی انسانیت کو پہچاننا. اور انسانیت کو پہچاننا ہی ہمارے مطلب ہے. جو انسان چکن برف ہے, جو انسان نظر برف ہے, جو انسان دنیا برف ہے, اس نے صرف نہیں پہچانا کہ اس کی قیمت کیا ہے. مولا علی یہی تو کرواتے ہیں کہ ایک انسان اپنی قیمت کو پہچان ہے, اگر جب انسان خود کو نہ پہچانے تو حیوان ہو جاتا ہے. چلے میرے مانے ہمارے گھر پر نظر نہیں آتا تھا, ہماری زندگی حیوانوں کی طرح کھانے پینے سونے میں گزر جاتی ہے. تو ہمیں وہ بارے کا پتا کرنا کہ خود کو بھی پہچانے اور پوری بارشا کو بھی حاصل کریں, اہل بیت کی بارشا کو بھی حاصل کریں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سب ملتے اللہم حضرت مسلم کا واسطہ بہت بڑا اے بیمار ہوئے پریشان حال, اگر تمہارا قبول کرانی ہے آج تبسل پیدا کر حضرت مسلم سے. عمر اللہ غریب الوطن سفیر حسین کا واسطہ
مولا حسین جو غریب ہے اور مسلم بھی غریب ہے غریب البتن عربی میں پردے کی تو کہتے ہیں مولا حسین کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں مولا حسین کی غریب البتن ہے مسلم دل غریب الوطن ہے مگر آپ کہنے آئے سید جات ہے آپ میں کہنے والے مگر مسلم اسی لیے امام فرماتے ہیں جو مسلم کے گھر میں روز دعا دے گا خدا کی دعا کبھی رکھ کرے گا کیونکہ مسلم بڑے غریب سے خدا اس غریب فقیر امام حسین کے واسطہ آج ہمارے گناہ آج ہمارے والدین کے گناہ بخش دے جب میرے کہنے یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار ایک مرتبہ دلوں کو لے چلے زندہ نشان آدھی رات کا بیمار جب دعا ہے ہر روز قبر کنچن جب وہی دعا کے سنتے ہیں جب وہ کمر جات کر گئے الحمد للہ غلط بات الحمد للہ الحمد الحمد اے نبی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی مومن یا مومنا سچے دل سے کہتے ہیں الحمد للہ یا یعنی میرے مالک ساری تاریخ میں تیرے لیے ہے تیرا شکر ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی مومن یا مومنا سچے دل سے ایک مرتبہ کہتا الحمد للہ خدا اپنے فرشتوں سے کہتا فرشتوں لکھ دو اس میرے بندے نے میری ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا یا کریم میرے کریم مالک میں ایک مرتبہ کہا الحمد للہ تیرے فرشتوں سے لکھوا دیا کہ میرا شاکر بندہ ہے اس نے میری ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا کتنی نعمتوں کو جاتی ہے قرآن کا خود قرآن نے کہا ان کا ایک نعمت اللہ اگر خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ایک جملہ الحمدللہ. میرے مالک جتنا کریم ہے جتنا رحیم ہے سر مجھے کا الحمدللہ ہے الحمدللہ کہنے والے ذرا غور کرو جب آپ کہہ رہے الحمدللہ کتنا آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ میں منبر پہ آرام سے بیٹھا ہوا ہوں نظر امام زین العابدین سید السالکین جب کہہ رہے تھے الحمدللہ الحمد للہ کہنے سے میں قربان ہو جاؤں سارے قربان ہو جاؤں. کس حالت میں کہہ رہے تھے الحمد للہ راوی کا تم نے شام کے بازار میں قیدی سے دیکھا قیدی بھی تھا بیمار بھی تھا ساتھ کر دے گا میں قریب گیا میں نے در بھرا منظر دیکھا میں نے دیکھا قیدی کی گردن ایک پانچ برس کے بچے کی گردن میں تھا بڑی ہوئی ہے. جب قیدی کمر پھر بھی کرنا چاہتا تھا باقر کی آواز آتی تھی بابا رسی چھوڑی ہے بابا میری نجا سے آپ کے نظر جھلا کے جل کر رہا ہے کمر جھکی ہوئی ہے گردن میں رسی چلی ہوئی ہے اور جواب ہے الحمدللہ. الحمد للہ سب نے ہمارے گناہ بخش دے ہمارے والدین کے گناہ بخش دے تمام دریا تمام نورانی صفات نصیب فرما اپنی محبت کا نور ہدایت کی محبت کا نور ہمیں عطا فرما ایک لمحے کے لیے میں خود سے غافل نہ کر ایک لمحے کے لیے میں اپنے ذکر سے غافل نہ کر زیادہ مسلمین و مومنین مظلوم ہے فلسطین و لبنان و کشمیر و افغانستان و عراق و جو دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما ظالم اسرائیل امریکہ کے نیچوں نابود فرما ظلم و ظالم ان کے خاتمے کے لیے ہمارے مولایا کلمان زمانہ کا ظہور فرما امیر سیدن کی موت محسوس فرما امیر اسپتال میں پاؤں لگڑ لگڑ کے مرنے کی موت سے محفوظ فرما مولا حسین کے سب سے میں مولا حسین کی طرح شہادت کی موت ہمیں نصیب فرما, مریضوں کو شفا عطا فرما, دلوں حاجات کرام کی حاجات کو پورا کرنا, مرحوم مومن مولانا شہداء اسلام سب کے لیے شیر الحمد. بسم اللہ